أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا سنن الہی در قرآن کریم اور سنت عبودیت محل گفتگو ہے ان ایام و لیالی مبارکہ ماہ مبارک رمضان میں. سنن ان قوانین و قواعد کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیے ہیں. ان قوانین کو انسان نے اختیاراً ارادتاً اپنانا ہے. اس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے قوانین اپناتا ہے جب پہلا قانون اللہ کا لاگو کرے اپنے اوپر، اور وہ ہے قانون عبودیت و بندگی. اگر اپنے آپ کو عبد خدا، بندہ خدا نہ بنائی، باقی فرمان اللہ کا بجا نہیں لاتا، رسومات سے انسان ہدایت نہیں پاتا، دین سے ہدایت پاتا ہے. مسلمان کے گھر پیدا ہونے سے ہدایت نہیں ہوتی، ہدایت اپنانے سے انسان ہدایت پاتا ہے. جیسے اگر کوئی مریض ہو اور ایسے گھرانے میں رہ رہا ہو جہاں صحت مند ہیں سارے، باقی ٹھیک ہیں، ایک آدمی کو بیماری لگ جائے تو اس پہ خوش نہ ہو کے چونکہ باقی خاندان ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. پیدائشی طور پر انسان اگر مومنوں کے ہاں پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن ہے، چونکہ جو پرورشی تربیتی امور ہیں وہ اپنانے سے حاصل ہوتے ہیں. تعلیم یافتہ ماں باپ کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم یافتہ پیدا نہیں ہوتا، ان پڑھ پیدا ہوتا ہے، لا یعلم شیئا، ذرا برابر اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، ماں باپ پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح اگر ماں باپ دیندار ہوں برفرض اور ان کے ہاں فرزند پیدا ہو، وہ فرزند ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا، عبد نہیں ہوتا، اسے خود سے اس مقام پہ پہنچنا ہوتا ہے. جیسے پڑھے لکھے ماں باپ کا بچہ ان پڑھ ہوتا ہے اور خود اسے پڑھنا پڑتا ہے، تعلیم اسے حاصل کرنا پڑتی ہے. اگر خود نہ پڑھے، ماں باپ پڑھے ہوئے ہوں، یہ تعلیم یافتہ لوگوں میں شمار نہیں ہوتا. اگر اس کے نانا دادا بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں اور یہ ان کی اولاد میں سے ہو تو بھی تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جاتا. اپنی نسبت و اپنا رابطہ و رشتہ کسی سے بھی جوڑ لے، تعلیم یافتگان میں درج نہیں ہوتا. تعلیم یافتہ اس وقت ہوگا، شمار ہوگا، جب تعلیم حاصل کرے گا. اسی طرح ہدایت بھی ہے، اگر انسان ہدایت نہ اپنائے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، انجام بھی اس کا ہدایت یافتگان والا نہیں ہوگا، گمراہوں کا ہوگا. ہدایت کا پہلا قدم عبودیت ہے، بندگی ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہدایت کے باب میں عبدیت اس کو حاصل کرنا پڑتی ہے، عابد کے مقام پر پہنچنا ہے اس نے. اگر اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرے گا، یقیناً کسی اور کی کرے گا، بندگی کے بغیر چارہ نہیں ہے، اپنے نفس کا بندہ ہو جائے گا، شیطان کا بندہ ہوگا، کسی گمراہ انسان کا بندہ ہوگا، کسی گروہ کا بندہ ہوگا۔ بندگی کے بغیر انسان نہیں رہے گا، اسے صرف یہ دیکھنے کہ خدا کی بندگی کرنی ہے یا غیر اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ بندگی ہے، اس کے آداب میں سے ایک روزہ ہے، یہ ایک فرمان ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آپ پر روزہ فرض ہے، بالغ مرد اور عورت پر، بالغ مرد 15 سال قمری، یعنی بالغ مرد اس کو کہتے ہیں جو 14 سال کا ہو جائے، یا 14 سال کا عیسوی مہینے کے لحاظ سے، سال کے لحاظ سے، یہ شرعی لحاظ سے بالغ مرد سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ جنوری میں پیدا ہوئے ہیں اور اس سال رمضان تک آپ 14 سال کے ہو گئے ہیں تو آپ بالغ مرد ہیں، چونکہ 15 سال قمری لحاظ سے آپ کی 15 سال عمر ہے، اور عورتیں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، 9 سال قمری، یعنی 8 سال کی اگر عورت ہو، بچی ہو، وہ بالغ عورت سمجھی جائے گی، بالغ خاتون ہے، روزہ واجب ہے اس پر۔ یہ فرمان اللہ کا کون بجا لائیں گے؟ جو عبد خدا ہیں، بندگان خدا ہیں۔ فرمان بجا لانا بندگی ہے، اپنی حالت ایسے بنانا، تسلیم ہونا، خاضع ہونا اللہ کے فرمان کو بجا لانے کے لیے، یہ بندگی ہے۔ یہ بندگی اگر اللہ کی نہیں ہے، اس وقت ماہ رمضان میں کچھ روزے رکھ رہے ہیں، کچھ نہیں رکھ رہے ہیں، جو رکھتے ہیں وہ بھی بندے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ بھی بندے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ رہے نفس کی بندگی کر رہے ہیں، خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں، شیطان کی بندگی ہے، ہے دونوں صورتوں میں بندگی، چونکہ فرمان ماننا بندگی ہے۔ انسان یا اللہ کا فرمان مانتا ہے یا شیطان کا، یا اندرونی شیطان کا یا بیرونی شیطان کا، جس کا فرمان مانیں گے اس کی بندگی کر رہے ہیں آپ۔ نماز اللہ کا حکم ہے، وہ لوگ یا پڑھتے ہیں نماز یا نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں فرمان اللہ کا بجا لاتے ہیں، بندگی خدا کر رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے، یوں نہیں کہ وہ کسی کا فرمان بجا نہیں لا رہے، وہ بھی کسی کے فرمان پر نماز ترک کرتے ہیں۔ نماز پڑھتا بھی انسان کسی کے فرمان پر ہے، چھوڑتا بھی کسی کے فرمان پر ہے، ایک کے کہنے پہ پڑھتا ہے، دوسرے کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس کا کہنا مانتا ہے اسی کا بندہ ہے، اسی کا عبد ہے۔ عباد الشیطان و عباد الرحمن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں انسان، بندگان شیطان، عباد شیطان، عباد نفس اور عباد اللہ۔ یہ ابتدائی فرامین ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو بجا لانے کے لیے بھی بندگی کی ضرورت ہے کہ انسان پہلے مقام عبدیت پہ فائز ہو، چونکہ رب کا فرمان ہے، رب جس رب اس ہستی کو کہتے ہیں، رب حقیقی، جس کے پاس انسان کی رشد، ارتقاء، تکامل اور انسان کی نمو کے لیے ہر چیز موجود ہے، اور وہ دے بھی رہا ہے، پروان چڑھانے والا، پرورش کرنے والا، پرورش کا سامان دینے والا، پرورش کا نظام دینے والا، پرورش کے فرامین صادر کرنے والا، پرورش کے وسائل فراہم کرنے والا، اس کو پروردگار کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات رب ہے، تمام پرورش انسان کی اور پرورش کا نظام اللہ کے پاس ہے، خالق وہ ہے اور مالک وہ ہے۔ لیکن انسان جب گمراہی کی طرف آتا ہے، جیسے اشارہ کیا تھا، اللہ کے علاوہ رب اختیار کرتا ہے، پست ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے مقام انسانیت سے، اللہ کی ربوبیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پستی کی طرف سفر ہے انسان کا، بندگی خدا سے نکل جاتا ہے، یعنی اللہ کے فرمان بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے، سامنے ہزاروں رب جعلی اور غیر حقیقی موجود ہوتے ہیں، جنہیں رب مان لیتا ہے، کبھی پتھر کو رب مان لیتا ہے، کبھی کسی درخت کو رب مان لیتا ہے، جانور کو رب مان لیتا ہے، کسی ستارے سیارے کو رب مان لیتا ہے، کسی انسان کو رب مان لیتا ہے، طاغوت کو رب مان لیتا ہے، شیطان کو رب مان لیتا ہے، دوسروں کی ربوبیت میں جب جاتا ہے، وہاں اس کی پرورش نہیں ہوتی، وہاں اس کی تذلیل ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، پستی کی طرف جاتا ہے، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس کے پاس پرورش کا کوئی سامان، ذریعہ، اختیار، طاقت، قدرت کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اگر کسی کو رب بنا بھی لیا جائے، مثلا سورج کو رب بنا لیں، سورج کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، چاند کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، درختوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جانوروں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وحتیٰ وہ انسان جن کو انسان گمراہ ہو کے رب مانتا ہے، ان کے پاس بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ انسان جب اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانتا ہے، اس رب کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ربوبیت کے لیے، پرورش کے لیے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی ان پڑھ کو انسان اپنا معلم بنا لے، جو پڑھا نہیں سکتا، جاہل ہے، نادان ہے، کسی گمراہ کو اپنا رہنما و پیشوا و امام بنا لے، جو خود گمراہ ہے، جسے خود راستہ معلوم نہیں ہے، نابینا ہے، یہ انسان اس کو اپنا رہنما مان لے، یا جو خود ہلاکت میں ڈوب رہا ہے اس کو اپنی نجات کا ذریعہ مان لے۔ بعض اوقات سیلاب آتا ہے، کوئی شخص ڈوب رہا ہے، یہ بھی ڈوب رہا ہے، یہ اس ڈوبتے کو پکارتا ہے، سہارا بناتا ہے، ذریعہ بناتا ہے نجات کا، جو خود ڈوب رہا ہے۔ چن تو لیتا ہے رب گمراہی کی بنا پر، لیکن ان کے پاس طاقت، قوت و قدرت نہیں ہے ربوبیت کی، ربوبیت کے وسائل نہیں ہیں، چونکہ خالق اور مالک نہیں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ربوبیت کا۔ فقط انسان گمراہی کی وجہ سے، جیسے شیطان ہے، شیطان کو انسان اپنا لیتا ہے، اس کی پیروی، فرمان مانتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہی آپ ڈائری لکھیں اپنی روزانہ کی، روزنامچہ، ڈیلی ڈائری لکھیں آپ اپنی، صبح سے سونے کے وقت تک آپ نے کیا کچھ کیا ہے، سارے اعمال دقیق لکھیں، لسٹ کریں، جو باتیں کی ہیں وہ ساری لکھ لیں کہ یہ میں نے اتنے لوگوں کے ساتھ باتیں کی ہیں، یہ باتیں کی ہیں، جس کو دیکھا ہے وہ بھی لکھ لیں کہ فلاں فلاں کو دیکھا ہے، جہاں بیٹھے ہو، جہاں اٹھے ہو، یہ سب نوٹ کریں کہ یہ میرے اعمال ہے۔ جو آنکھوں سے کیا ہے وہ بھی پورا تفصیل سے لکھیں، جو کانوں سے سنا ہے وہ بھی پورا تفصیل سے لکھیں، جو زبان سے بولا ہے وہ بھی لکھیں، جو ہاتھ سے کیا ہے وہ بھی لکھیں، اور پھر اس میں غور کریں کہ اس میں سے یہ جو کچھ میں نے کیا، مثلا یہ بات کی، یہ کس کے فرمان کے مطابق کی؟ اللہ کے فرمان کے مطابق کی یا شیطان کے مطابق کی؟ کسی کا فرمان تو مانا ہے، جو بات بھی انسان کرتا ہے کسی کی فرمان پہ کر رہا ہے، کسی کے کہنے پہ کر رہا ہے، وہ کون ہے جس کے کہنے پہ میں یہ کر رہا ہوں؟ ہر حرکت اپنی لکھیں، وہ اگر حساب لگائیں تو یہ جو تہذیب نے جو نسل بنائی ہے، پالی ہے، اگر فرض کریں 1000 کام کیے ہیں ہم نے دن میں، زیادہ کیے ہیں، 1000 سے زیادہ کیے ہیں، 1000 تو صرف نگاہیں ہیں آپ کی، 1000 تو جملے ہیں جو آپ نے زبان سے بولے ہیں، فرض کریں 1000 کام کیے ہیں آپ نے ہاتھ پاؤں سے، اعضاء و جوارے سے، ان 1000 میں سے کس کے فرمان پر یہ 1000 کام میں نے کیے ہیں؟ تو متاسفانہ اس میں 990 کام شیطان کے کہنے پہ کیے ہیں، 10 کام زبردستی ایسے ہوں گے جو اللہ کے فرمان پر وہ بھی جبرن کروا دیے گئے ہیں، مثلا نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے، جگایا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، جو اللہ کا فرمان مانا ہے وہ کروایا گیا ہے ہم سے، کیا نہیں، وہ بھی خود نہیں کیا، اپنی کارکردگی شمار نہیں ہو رہی، کروا دیا گیا ہم سے، 1000 کام کیے، 10 ان میں سے اللہ کے فرمان تھے اور وہ بھی جبرن کروائے گئے ہیں ہم سے، اگر نہ کروائے جاتے تو وہ 10 بھی ہم کسی اور کے فرمان کے لیے تیار تھے، باقی کس کے فرمان مانے ہم نے، باقی کس کی اطاعت کی ہے ہم نے؟ جس کی اطاعت کی ہے، جس کی فرمان بری کی ہے، وہی رب ہے، وہی معبود ہے، اسی کے عبد ہیں، اسی کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، وہ مہلت جب گزر جاتی ہے تو پھر انہیں انہی ارباب کے حوالے کر دیتا ہے، انہی کے سپرد کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسی کے سپرد رہو، مثلا جو نفس کے بندے ہیں انہیں ایک مدت گزرنے کے بعد اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، بندگان نفس کو، وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِ، سب سے بدترین مخلوق علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِ، اور اسباب ان کے اختیار سے لے لیتا ہے، وسائل لے لیتا ہے ان سے، وسائل ہدایت لینے کو لعنت کہتے ہیں، اردو میں لعنت گالی ہے، مذمت ہے، برا بلا کہنا ہے، دشنام ہے، لیکن عربی زبان میں گالی نہیں ہے، رحمت کے مقابلے میں ہے، رحمت ہدایت کا وسیلہ دینا، لعنت ہدایت کا وسیلہ لے لینا، واپس لے لینا، جیسے کچھ لوگوں کو کوئی وسیلہ دیا جاتا ہے ان کی ضرورت کا، اگر وہ اس کو نہ سنبھالیں، ضائع کر رہے ہوں، ان سے لے لیا جاتا ہے، لے لینا محروم کر دینا، دور کر دینا، لعنت کہلاتا ہے، اللہ لعن کرتا ہے، خدا لعنت کرے، یہ جو الفاظ ہیں قرآن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ہدایت کے وسیلے ذریعے لے لیتا ہے، انہیں نہیں دیتا وسیلے ہدایت کے، یہ ملعون ہیں، ملعون وہ نہیں ہیں جن کو آپ لوگ بے شمار کہتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے جذبات ہیں، احساسات ہیں، ایک امنی ماحول بنایا ہوا ہے، انسان انسانوں کو لعنت کرتے ہیں، یعنی گالی دیتے ہیں، یہ تو فوش ہے، دشنام ہے، اخلاقاً بری بات ہے۔ کسی دوسرے کو بھی گالی دینا، دشنام دینا، فوش دینے والے کی غلطی ہوتی ہے۔ جس کو دے رہا ہے اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہوتا، دینے والے کا عیب ہوتا ہے۔ لعن اردو میں دشنام ہے، گالی ہے۔ ایک دوسرے کو دیتے ہیں لوگ فراوان، بد کلامی، بد زبانی، بد اخلاقی کے طور پر۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا ایک انسان دوسرے انسان کو کہتا ہے لعنت ہو تیرے اوپر، نہیں ہوتی اس پر لعنت، صرف یہ خود بد کلام لکھ لیا جاتا ہے، بدتمیز۔ جیسے ایک بچہ دوسرے بچے کو کوئی توہین آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے، تو یہ جو کہتا ہے وہ دوسرا ایسے بن تو نہیں جاتا۔ اگر ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے حیوان، جس کو کہہ رہا ہے اس کے کہنے سے تو وہ حیوان نہیں ہو گیا، وہ انسان ہی ہے، یہ خود پست ہو گیا ہے، یہ بدتمیز ہو گیا ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ بد تہذیب ہے، یہ بد تربیت ہے جس کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے۔ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا، یہ انسانوں کی لعنت ہے۔ مثلا ایک انسان دوسرے انسان کو لعن کرتا ہے تو لعن کرنے والا بدتمیز شمار ہوتا ہے، جس پہ کرتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لعنت حقیقی وہ ہے جو اللہ و ملائکۃ اللہ کرتے ہیں۔ وہ کیا لعنت ہے؟ ہدایت کے اسباب لے لیتے ہیں ان سے۔ ایک طالب علم پر لعنت یہ ہے کہ اس کو کلاس سے نکال دیا جائے، یہ لعنت ہے۔ ملعون انسان جس کو کلاس سے اٹھا کے باہر نکال دیا جائے، جو محروم ہو، کتاب اس سے لے لی جائے، آپ درس میں شرکت نہیں کر سکتے، یہ ہے لعنت۔ لائن ہدایت کے ذریعے لینے والا، ملعون جسے لے لیا گیا، محروم کر دیا گیا اس کو، یہ الہی لعنت ہے۔ انسانی لعنت گالی ہے جو دینے والا بدتمیز شمار ہوتا ہے، بد زبان شمار ہوتا ہے۔ ہم کسی کو اگر ہزار دفعہ بھی لان کہیں، ساتھ دس ہزار مل کے بے شمار بھی کہیں، جس کو کہہ رہے ہیں اسے ہم، چونکہ ہم نے اسے دیا ہوا کچھ نہیں تھا تاکہ ہم اسے واپس لیں، صرف اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، مذمت اس کی کر رہے ہیں، تشنیع ہے۔ تشنیع میں جو کرتا ہے مجرم ہوتا ہے، نہ جس کو گالی دیتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ بری اس کو لگتی ہے جس کو دی جا رہی ہے، لیکن جرم دینے والے کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ جب لعن کرے محروم کر دیتا ہے۔ خدا کی لعنت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جن کو رب بناتا ہے، چنتا ہے، کچھ عرصے تک مہلت انہیں دی جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد جب دیکھ لیا جائے کہ یہ نہیں باز آتا اور بندگی خدا کی طرف نہیں آ رہا، اس سے وسیلہ ہدایت خدا لے کے اور اس کو اسی رب کے حوالے کر دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ مویشی پالتے ہیں، ان کے مویشی ادھیڑ عمر کو جب پہنچ جاتے ہیں، خصوصاً اگر حلال گوشت نہ ہو، حلال گوشت کو بھی جو پالتو جانور ہیں ذبح نہیں کرتے، کراہت بھی ہے۔ پالتو جانور جس نے پالا ہے وہ خود ہی اس کو ذبح کر لے، کراہت ہے اس کے اندر، جسے پالا ہے ذبح نہ کرو، خرید کے ذبح کرو۔ لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، یہ ادب ہے ان کے اندر۔ مثلا اونٹ پالتے ہیں، یہ اونٹ بوڑھا ہو جاتا ہے، اونٹنی بوڑھی ہو جاتی ہے، مسن ہو جاتی ہے، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اب وہ سامان اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، انہیں وہ بیچتے بھی نہیں ہیں، قصائیوں کو نہیں دیتے، چونکہ پالی ہوئی ہے انہوں نے، اور ایک وقت تک ان کی درآمد کا، انکم کا ذریعہ رہی ہے یہ، اسے چھوڑ دیتے ہیں صحرا میں، اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، چرے چگے جنگل میں جائے کھائے پیے، روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کو سودا، عرب اس کو کہتے ہیں سودا، یہ سودا ہے، اپنے حال پہ چھوڑی ہوئی چیز۔ جانوروں کو چھوڑا جا سکتا ہے، زخمی گدھے جن کی پیٹھ زخمی ہو جاتی ہے، سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہتے، لنگڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پاکستان میں نہیں، پاکستان میں تو گدھا اس وقت سب سے مرغوب چیز ہے، وہ برگر بنتا ہے اس سے، اور فاسٹ فوڈ جتنا ہے گدھوں سے ہی بنتا ہے سر، یہ گدھوں کو، ہر چیز گدھوں کی پاکستان میں استعمال کر لیتے ہیں، اور وہ لقمہ اثر کرتا ہے نسل کے اندر۔ گدھے کے تیل کے پکوڑے کھائیں، گدھے کے ہڈیوں سے بنا ہوا تیل استعمال کریں، گدھے کے چمڑے کے جیکٹیں پہنیں، گدھے کے گوشت کا برگر کھائیں، گدھے کے مثلا قیمہ کھائیں، باقی چیزیں، وہ لقمہ پیٹ میں جا کے اثر کرتا ہے، تاثیر ہے اس کی۔ لیکن بعض علاقوں میں ہیں وہ گدھوں کو، جب ادھیڑ عمر کو ہو جاتے ہیں، پیٹھ زخمی ہوتی ہے ان کی، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، سامان ان پہ نہیں لاتے، اس کو سودن کہتے ہیں، سودا۔ قرآن کریم میں ہے کہ خدا آپ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک امید ہوتی ہے ہدایت کی، جب نہ ہو امید، مہلت دے کے اور مایوس ہو جائیں، پھر لعنت کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس انسان کے متعلق، جسے مدرسے سے نکال دیا جائے لعنت کا عمل شروع ہو گیا، جسے کتاب لے لی جائے، جسے استاد اپنے پاس نہ آنے دے، جسے معلم کچھ نہ سکھائے، جسے نہ پڑھائے، جسے منہ موڑ لے، یہ لعنت کا عمل ہے، تدریجن ایک ایک کر کے وسیلہ ہدایت کا اس سے لیا جا رہا ہے، اور اسے اس کے بجائے اپنے نفس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگر نفس کا بندہ ہے تو نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، جو جی میں آئے کرو، اگر شیطان کا بندہ ہے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر دنیا کا بندہ ہے دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر کسی حزب پارٹی کا بندہ ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اگر مال کا بندہ ہے مال کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اپنے بندوں کو خدا، جو اللہ کے بندے ہیں، انہیں پروردگار وسیلے ہدایت کے فراہم کرتا ہے، مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس بات پہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ کیا کیا چیزیں سبب بنی کہ آپ اس موسم میں، اس ایام میں، چھٹیوں کے ایام میں، دوسرے پکنک پہ گئے، دوسرے سیر و سیاحت کے لیے گئے، اسی وقت رات کو اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے درس قرآن سن رہے ہیں، اور آپ ہی کے محلے کے دوسرے بچے، رشتہ دار یا دوسرے بھائی آپ کے اس وقت کہاں بیٹھے ہوں گے، کیا کر رہے ہیں، انہیں اللہ نے ان کے حوالے کیا ہے جہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی اللہ نے اسباب ہدایت کے سپرد کیا ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تدبیر الہی ہے۔ آپ کو کچھ اسباب کے سپرد کر دیا، انہیں کسی اور اسباب کے سپرد کر دیا۔ بندگی، جیسے اشارہ کیا کہ ماہ مبارک رمضان ماہ بندگی ہے، محکم ہوتی ہے بندگی انسان کی، اللہ کا فرمان بجا لا کر، اللہ کا فرمان بجا لا کر انسان کی بندگی پختہ تر ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے۔ روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ بالغ انسان کے لیے، یعنی 13 سے 14 سال کا بچہ اگر روزہ نہ رکھے گناہ ہے، کبیرہ جرم ہے، معصیت کفارہ ہے، ایک روزہ چھوڑنے کا کفارہ ہے، کفارہ اس کفارے سے ہی اندازہ لگا لیں، یا جرمانہ یعنی کہہ لیں، وہ جرمانہ ایک روزے کا اسے اندازہ لگا لیں کہ کتنا سخت ہے روزے کا تلافی، ایک روزہ اگر ماہ رمضان کا نہیں رکھا تو اس کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے ہیں بغیر وقفے کے، بیچ میں وقفہ نہیں ہوگا، ایک روزے کے بدلے، یا 60 فقراء کو کھانا کھلانا ہے، 3 پاؤ کھانا ایک فقیر کو بنتا ہے، 3 پاؤ ایک کو دیں گے، اس طرح 3 پاؤ کے لحاظ سے 60 فقیروں کو، نہ 60 رشتہ داروں کو یا 60 دوستوں کو، 60 فقیروں کو ایک روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے، یہ ایک روزہ چھوڑنے کا کفارہ ہے جنہوں نے چھوڑے ہیں، کیونکہ تہذیب ہماری جیسے ہے، ہم تربیت یافتگان تہذیب ہیں، اس تہذیب میں بندگی کے علاوہ ہر چیز ہمیں بتائی گئی ہے، بہت کچھ سیکھے ہوئے ہیں، تہذیب نے یہ سکھایا ہے، بندگی نہیں سکھائی، اور روزہ جو چھوڑتا ہے جان بوجھ کے اس کی سزا ہے، اگر روزے کو اہمیت نہیں دیتا، لاپرواہی برتتا ہے، روزے کو حقیر سمجھ کے چھوڑتا ہے، پہلے روزے پر ہی اسے حکم اس کا شرعی عدالت میں قتل ہے، اگر روزے کو توہیناً تحقیراً چھوڑ رہا ہے، علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لے کر آئے تو علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ روزہ جو چھوڑا ہے تو گناہ سمجھتے ہو کہ گناہ کیا ہے یا نہیں، تو اس نے کہا نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، روزہ چھوڑ کر نہیں رکھا بس، اسی وقت حضرت نے بھیج دیا کہ اس کو قتل کر دو، گردن اڑا دو اس کی جا کر، اگر سمجھتا ہے کہ نہ روزہ واجب ہے لیکن نہیں رکھتا، 3 دفعہ اگر مسلسل نہیں رکھتا روزہ، اس کی سزا قتل ہے، اگر امیر المومنین کی حکومت ہو، امام یاسر کی حکومت ہو، امامت کا نظام ہو، 3 روزے جو مسلسل نہیں رکھتا جان بوجھ کر، اس کی سزا کوڑے نہیں ہیں، قتل ہے شریعت میں، شرع میں، اتنا سنگین جرم ہے روزہ نہ رکھنا، لیکن اس میں قصور ان جوانوں کا نہیں ہے، ان کی حالت دیکھ کر بہت رحم آتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ یہ اتنی عمر کو جا پہنچے ہیں، مسلمانوں کے گھر رہتے ہیں، مجلسیں بھی سنتے ہیں، مذہبی پروگراموں میں بھی جاتے ہیں، اس جوان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ روزہ رکھنا واجب ہے، کتنا ظلم ہے یہ، کتنی ستم ظریفی ہے کہ جوان ہو گیا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کو الیکٹرانک دنیا کی خبر ہے، اس کو الیکٹریکل دنیا کی خبر ہے، اس کو ٹیکنالوجی میں سب کچھ پتہ ہے، اس کو اور معلومات علمی غیر علمی فراوان ہیں، ہر چیز جانتا ہے، اللہ کا فرمان نہیں جانتا، صرف یہ چیز نہیں جانتا، ہر ایک سے ڈرتا ہے، پرواہ کرتا ہے، ٹریفک پولیس سے ڈرتا ہے، تھانے کی پولیس سے ڈرتا ہے، بڑے بھائی سے ڈرتا ہے، باپ سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ کیوں ہوا؟ مسلمان گھرانوں میں، مومن گھرانوں میں یہ حالت ہے اگر، تو غیر مومنین کا کیا حال ہوگا؟ یہاں سے ایک بگاڑ پیدا ہوا کہ رب کی بندگی کے بجائے دوسروں کی بندگی ہوئی ہے اور کروائی گئی ہے. اس تہذیب میں پیروی کے لیے انسان کو تیار کیا جاتا ہے. مثلا اسکول کالج تعلیمی نظام تیار کر رہا ہے, آپ نے بات ماننی ہے کس کی, کمپنی کے مینیجر کی, ڈائریکٹر کی, باس کی. ان میں سے جو پولیس میں جائیں گے پولیس افسر کی بات ماننی ہے, جو فوج میں جائیں گے فوجی افسر کی بات ماننی ہے, جو کسی مل میں جائیں گے مل مینیجر کی بات ماننی ہے, جو کسی اور شعبے میں جائیں گے وہاں بات ماننی ہے, جو مزدوری کرتے ہیں مستری کی بات مانتے ہیں, دیکھتے ہیں یہاں مزدور ان کو مستری جو کچھ کہتا ہے, ان پڑھ مستری جو کہتا ہے ویسے اس کو وہ کہتا ہے. یہ مشاہدہ کریں آپ, اس کو کہتے ہیں اتنی اینٹیں لے کر, وہ اینٹ لے آتا ہے, اسے کہتے ہیں پانی لے آؤ پانی لے آتا ہے, اسے کہتے ہیں سیمنٹ لے آؤ سیمنٹ لے آتا ہے, اسے کہتے ہیں ریت لے آؤ ریت لے آتا ہے, جو وہ کہتا ہے کرتا جا رہا ہے. اور یہی مزدور روزہ نہیں رکھتا, جس کے یہاں مزدوری کر رہا ہے اس کی بات مانتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, عبد ہے, معمار کا عبد ہے, پروجیکٹ مینیجر کا عبد ہے. ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے, چونکہ بندے خدا کے ہیں, فرصت ہے, تھوڑا موقع دیا جائے کہ سنبھل جائیں, فوراً گرفت نہیں ہوتی, فوراً پکڑ نہیں ہوتی. مثلا تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, اگر ایک طالب علم بے نظمی کرتا ہے اسے مہلت دی جاتی ہے کہ سنبھل جائے, اگر نہیں سنبھلتا اسے محروم کر دیتے ہیں. قرآن محروم کرنے کو لعنت کہتا ہے, اصل لعنت محروم کرنا ہے. خوب, اگر درس سے محروم کر دیا گیا سب سے بڑی سزا ہے, سب سے بڑی سزا. دعائے کمیلہ پڑھتے ہیں, غور کیا کریں اس کے ترجمے پہ, بعض جملات اس کے غور کریں. امیر المومنین فرماتے ہیں اس دعا میں کہ خدایا جہنم کے شعلے زیادہ بڑا عذاب نہیں ہیں, تیری ذات سے دوری زیادہ عذاب ہے, بڑا محرومیت بڑا عذاب ہے, تجھ سے دوری عذاب ہے. بعض اوقات انسان, وہ مثلا گرمی ہے ابھی, اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو پانی نہ پیو, نہیں پیتے, اللہ کے کہنے پہ نہیں پیتے, وہ یہ تحمل ہو جاتا ہے, پیاس برداشت ہو جاتی ہے. لیکن اگر خدا کی طرف سے فرمان آ جائے کہ پانی پیو خدا سے دور ہو جاؤ گے, یہ بڑی جہنم ہے, پانی کے حوالے کر دیں, ٹھیک ہے پانی پیو آپ, لیکن اللہ نہیں ملے گا, یہ سب سے بڑی جہنم ہے. امیر المومنین کے فرمان کے مطابق یہ سب سے بڑا ملعون انسان ہے جس کو خدا اپنے سے, اپنی نعمت سے, اپنی ہدایت سے, اپنی بارگاہ سے دور کر دے. سب سے بڑا ملعون یہ انسان ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمتوں سے انسان محروم و ملعون بن جاتا ہے بارگاہ خدا میں, جب اللہ کے علاوہ دوسرے در پکڑتا ہے, دوسروں کی بندگی اختیار کرتا ہے, دوسروں کی ربوبیت کی طرف جاتا ہے, رجحان اس میں پیدا ہوتا ہے, اللہ اپنے در سے اس کو محروم کرتا جاتا ہے. مشرک کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل کرے, مشرکانہ عمل کرے, ریا کے ساتھ عمل کرے, ایسا عمل کرے کہ جس میں خداوند تعالیٰ جب مہلت دیتا ہے بندے کو کہ سنبھل جائے, اور رک جائے، لیکن جب وہ اطاعت نہیں کرتا، اسی وسیلے کے سپرد خدا اس کو کر دیتا ہے جس کے فرمان بری کر رہا ہے۔ مثلا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے دفتر کے مینیجر کے حوالے اللہ نے کر دیا ہے کہ تو بندہ مینیجر ہے بھائی، تو اس ڈائریکٹر کا بندہ ہے، تو اس کمانڈر کا بندہ ہے، تو اس افسر کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ افسر رات کو فون کرے اٹھ جاتا ہے، دن کو فون کرے اٹھ جاتا ہے، کوئی فرمان دے سلوٹ کر کے اس کو بجا لاتا ہے، اللہ کے فرمان کے لیے حاضر نہیں۔ یہ سب سے بڑا ملعون انسان ہے جس کو اللہ نے اپنے وسیلوں سے محروم کر کے اور ان وسیلوں کے سپرد کر دیا ہے جن کی یہ فرمان بری کرتا ہے، جن کی اطاعت کرتا ہے۔ اصل ملعون یہ ہے، ملعون بڑا وہ نہیں ہے جس کو یہ گروہ لعنت، جو قرآن میں ہے کہ ہر قوم جو آتی ہے دوسری قوم کو لعنت کرتی ہے، یہ قوموں کے جھگڑے ہیں، ہر قوم جو آتی ہے وہ آ کر لعنت اختہا، وہ اپنی دوسری قوم کو، قبیلے کو لعنت کرتی ہے۔ اس قوم کی لعنت سے وہ قوم ملعون نہیں ہوتی، اس قوم کی لعنت سے یہ قوم ملعون نہیں ہوتی، اس گاؤں والے اس گاؤں والوں کو لعنت کریں، وہ گاؤں ملعون، ان کے کہنے سے نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ملعون بنانے سے یہ ملعون ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ اور اس محرومیت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ انہی کے سپرد کر دیتا ہے خدا جس کی بندگی کی طرف رجحان ہو، اپنے در سے دور کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ شکر گزار ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں تھے، جیسے بھی تھے، وہاں سے کوئی سبب بنایا، وسیلہ بنایا، ذریعہ بنایا، اور اس کو اپنی بارگاہ کی طرف، اپنی بندگی کی طرف لے آئے۔ اس کو مولا رومی فرماتے ہیں، یہ کمند خدا ہے، اپنے بندوں کو خدا نے کمند ڈالی ہے، اپنے بندوں کے لیے اللہ نے یہ جال بنایا ہے کہ کسی ذریعے سے وسیلہ بنا کر انہیں اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ یہ کمند خدا ہے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ جوانان سنجیدگی اختیار کریں، جو بالغ ہو گئے ہیں، روایات میں ہیں کہ بچہ جب 12-10 سال سے اوپر ہوتا ہے، ماں باپ تنبیہ کر کے اس سے عبادت کروائیں، یہ مشق ہے عبادت کی، ماں باپ کے فرائض میں سے ہے کہ اگر تنبیہ بھی کرنی پڑے کر کے اس کو عبادت کروائیں، نماز پڑھوائیں، وضو کروائیں اور روزہ رکھوائیں، اسے جتنا رکھ سکتا ہے نابالغ، جتنا مقدور ہے اس کے لیے۔ جو بہت چھوٹے ہیں، 10 سال سے چھوٹے، وہ شوقیہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، نہیں رکھ سکتے ان پہ نہیں ہے جبر، لیکن 10 سال سے جو اوپر ہیں انہیں والدین اکسائیں، شوق دلائیں، ترغیب دلائیں کہ یہ رکھیں، یہ عبادتیں کریں۔ لیکن جو بلوغ تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں ہر صورت میں والدین پابند بنائیں عبادت کا، بندگی کا۔ جو بلوغ تک ہیں، بالغ جو 13-14 سال کے درمیان ہیں، یہ سب بالغ ہیں، شرعی لحاظ سے بلوغ کی عمر ہے ان کی، ان پر روزہ واجب ہے، نماز واجب ہے، تمام شرعی واجبات ان پر لاگو ہیں، تمام محرمات ان کے لیے ممنوع ہیں، جو بلوغ تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن بتانے والا کوئی نہیں تھا، جن ارباب کے اختیار میں تھے ان ارباب نے ظلم کیا ہے۔ ابھی روایت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں امام عسکری علیہ السلام کی، کہ کتنا بڑا ظلم شیعوں پر ان ارباب نے کیا ہے اور کیا حالت بنا دی ہے، وہ حالت جو آج دیکھ کے رونا آتا ہے اپنی ہی قوم کے ان جوانوں کو، جنہیں ابتدائی احکام نہیں پتا، بنیادی چیزیں نہیں پتا دین کی، ان ارباب نے کیا ظلم کیا ہے اس قوم کے اوپر، الف نہیں پڑھا سکے دین کی، بے نہیں پڑھا سکے دین کی، لیکن خرافات ساری بتائی ہیں، رسومات ساری بتائی ہیں، اور من گھڑت چیزیں اپنی طرف سے گھڑ کے سب بتائی ہیں، ازبر ہیں، دین کی ابجد بھی نہیں پتا۔ یہ ان ارباب کا قصور ہے جن کی طرف اس روایت میں اشارہ ہوگا۔ بندگی خدا سے انسان نکلتا ہے جب دوسرے ارباب چن لیتا ہے۔ ارباب کے درجے ہیں، پتھر، حجر، شجر، مدر، یہ ساری چیزیں انسان نے پوجا کی ہے ان کی، اور قرآن کا فرمان ہے کہ یہ لا ينفع ولا يضر، لا يملک نفع ولا ضر، ایسی چیزوں کی انسان نے بندگی کی ہے، پوجا کی ہے، جو سرے سے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ لکڑیوں کی ہے، درختوں کی ہے، شاخوں کی ہے، ٹہنیوں کی ہے، دھاگوں کی ہے، ابھی بھی بعض نے دھاگے باندھے ہوں گے، ہر چیز کی انسان نے پوجا کی ہے۔ ایک کاروان زیارتی ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں خود اس میں شامل تھا، موجود تھا، کسی نے مذاق کے طور پر کاروان والوں سے گزرتے ہوئے، ساتھ ایک جھاڑی تھی راستے میں، اور مذاق کے طور پر کسی کاروان کے ایک شخص نے ان کاروان والوں سے کہا کہ اس جھاڑی کے ساتھ اگر کوئی گرا باندھے تو اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ سارا کاروان رک کے وہیں گرا باندھنا شروع ہو گیا جھاڑی کے ساتھ۔ تو جس نے یہ مذاق کیا تھا وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، معزوز ہو رہے ہیں کہ یہ کاروان سارا جھاڑی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ایک بڑھیا آئیں اور انہیں کو کہنے لگی کہ بیٹا میں گرا نہیں باندھ سکتی، میری طرف سے تو گرا باندھ دے۔ ادھر جھاڑی کے ساتھ گرا باندھو، مراد پوری ہوتی ہے۔ مذاقن کہا، اتنا تمایل ہے انسانوں کا رجحان ان امور کی طرف، جھاڑیوں کی طرف، درختوں کی طرف، پتوں کی طرف، لکڑیوں کی طرف، مورتیوں کی طرف۔ ابھی اگر کوئی شخص ایک ڈنڈا لے کر آ جائے یہاں پر اور کہہ دے آ کر کہ یہ ڈنڈا جو ہے یہ پاک کرامت ہے، یہ فلاں جگہ سے مس ہو کے آیا ہے، ابھی دیکھیں آپ سب در سے اٹھ کے وہ ڈنڈا چومنے چلے جائیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے، درس چھوڑ دیں گے، کلاس چھوڑ دیں گے، ہر چیز چھوڑ دیں گے، اس کی طرف چلے جائیں گے۔ پتھر انسان نے پوجا کیے ہیں، جانور انسان نے پوجا کیے ہیں، یہ رب ہیں، لیکن قرآن کا فرمان ہے کہ مضر نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے، انسان پست ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے خطرناک رب، ارباب خطرناک میں قرآن نے ان کو نہیں سمجھ، بلکہ فرمایا لا یملک نفع ولا ضر، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، چونکہ بے زبان جھاڑیاں ہیں، بے زبان درخت ہیں، بے زبان پتھر ہیں، بے زبان مورتیاں ہیں، بے زبان ڈھانچے ہیں، بے زبان کپڑے ہیں، یہ کیا کسی کو کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کہتے، بے زبان انگوٹھیاں ہیں، یہ کسی کو کیا دے سکتی ہیں۔ ان سے زیادہ خطرناک جانور ہیں جن کو انسانوں نے پوجا کی ہے، یہ خطرناک ہے، کیونکہ لات مار سکتا ہے اور کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جانور ہے چونکہ اگر بگڑ جائے، بفر جائے، تو مثلا گائے، کسی شخص نے کہا کہ وہ پوچھا اس نے کہ والد صاحب، تو اس نے کہا وہ وفات پا گئے، تو کہا کیسے وفات ہو گئی، کہا دودھ پیتے ہوئے ان کی وفات ہو گئی۔ اس نے کہا یہ نہیں سنا تھا کبھی کہ دودھ پیتے ہوئے کوئی فوت ہو جائے، اس نے کہا کہ وہ ہوا اس طرح کہ وہ گائے کا دودھ پی رہے تھے، گائے بیٹھ گئی اوپر ان کے، اس طرح ان کی وفات ہو گئی۔ وہ بھی ہو سکتا ہے انسان مقدس جانور کے نیچے گھسے وہ بیٹھ جائے اوپر، یا لات مارے کسی حساس جگہ پہ لگ جائے وہیں پر اس دنیا سے گزر جائے، یہ تھوڑے خطرناک ہو سکتے ہیں جانور، بندر ہیں اگر انہیں پوجا کوئی کرے، یا آسٹریلیا میں مقدس جانوروں میں کینگرو ہیں، کینگرو وہ مقدسین ہیں، مقدسات ہیں ان کے، وہ خطرناک جانور ہیں، نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن نہ اتنا نقصان کہ گمراہ کر سکتے ہیں، جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی ہڈی پسلی آپ کی توڑ سکتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا حادثہ ان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جانوروں سے زیادہ خطرناک ارباب انسان ہیں جنہیں لوگوں نے رب چنا ہے، جیسے حکام ہیں، حکمران ہیں، طاغوت ہیں، ستمگر ہیں، جن کے فرمان بری کرتے ہیں۔ مثلاً پاکستان میں آپ عموماً جس علاقے میں خود ہیں وہیں دیکھ لیں نمونے کے طور پر اپنے علاقے میں، کہ لوگ بات یہاں کس کی مانتے ہیں، کسی سیاستدان کی مانتے ہوں گے، کسی وڈیرے کی مانتے ہوں گے، کسی نواب کی مانتے ہوں گے، کسی نہ کسی انسان کی بات مانتے ہیں اس علاقے میں لوگ، اسی کے بندے ہیں جس کی بات مانتے ہیں۔ عموماً انتخابات کا جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس کے بندے ہیں، جس علاقے میں وہ وڈیرا کہہ دے کہ یہاں جانا ہے ہم نے جس پارٹی کو دینے، اسی کو سب ووٹ دے دیتے ہیں، وہ بس کا مطلب ہے کہ اس کے بندے ہیں یہ سب، یہ بھی خطرناک ہیں۔ انسان رب اگر بن جائے یا بنا لیا جائے، خطرناک رب ہے یہ۔ ان سے بڑے خطرناک وہ رب ہیں جو انسانوں نے چنے ہیں یا خود بنے ہیں، انسانوں کے اوپر رب بن کر مسلط ہوئے ہیں، جیسے فرعینہ ہیں، فرعون۔ فرعون ایک سلسلہ تھا، فرعینہ سلسلہ مصر کے حکمرانوں کا، جو اصطلاح بن چکا ہے مصر و غیر مصر سب کے لیے، قدیم جدید جو بھی حکمران طاقتور ہو کر طاقت اور اقتدار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بندہ بنا لے اور رب بن جائے، یہ فرعونی رب خطرناک ترین رب ہے۔ یہ جس طرح فرعون نے لوگوں کو کہا اور خود دعوی ربوبیت کیا اس نے، اور لوگوں کو کہا کہ آپ میرے بندے ہو، عبد ہو میرے، اور موسیٰ و ہارون سے بھی کہا کہ آپ کو بھی میری بندگی کرنی چاہیے، اگر میری بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی تو سزا دوں گا آپ کو، سخت سزا، آپ کو بھی میری پیروی، میرے نظام کی پیروی کرنی چاہیے، میرے فرمان کے مطابق آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ فرعون کا دعوی ربوبیت بھی ہے اور لوگوں کو بندہ بنانے کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ فرعون کی داستان سب سے زیادہ قرآن کے اندر آئی ہے، تکرار ہوئی ہے، سمجھانے کے لیے ایک نمونہ ہے ایسے ارباب کا جو انسان اٹھاتا ہے، اپناتا ہے، اور پھر ہر نسل کے لیے ہے۔ انہیں صرف نمونے کے طور پر ذکر کیا گیا، منحصر نہیں ہے یہ آیات فرعون کے ساتھ، مختص نہیں ہیں، بلکہ سب کے لیے ہیں۔ فرعون نے مثلا سورہ آراف میں ہے کہ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ آپ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں نے اجازت دی ہو آپ کو، میرے کہنے سے پہلے آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ آپ موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو؟ یہ جرم کیا ہے کہ میں نے نہیں کہا، یعنی میری اطاعت سے نکل گئے ہو، نافرمانی کر رہے ہو میری۔ فرعون کے بارے میں قرآن کا فرمانا ہے کہ اس نے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، فرعون نے علو، برتری، سرکشی کی زمین کے اوپر، اور اس سرکشی کے بعد اس نے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا اور کہا کہ آپ میری بندگی میں آ جاؤ۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو بھی اپنا بندہ بنایا ہوا تھا غلام، اور آل فرعون کو بھی اپنا غلام بنایا ہوا تھا، دو قومیں تھیں، اور موسیٰ سے بھی تقاضا کر رہا تھا کہ آپ بھی میری بندگی کریں، اور میرے علاوہ اگر آپ نے کسی اور کو رب مانا تو آپ کو سزا ملے گی۔ اور اس نے دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں برتر رب ہوں، اور بھی ہیں لیکن ان سب کا بڑا رب میں ہوں، رب الارباب میں ہوں، ربکم الاعلی، یہ میں بڑا رب ہوں۔ اب یہ فرعون کی ربوبیت کا دعویٰ ہے، فرعون کا لوگوں کو اپنے بندگی پہ اکسانا اور مجبور کرنے کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد آیات کے اندر موجود ہے۔ طغیان کیا اس نے، اور فرعون سے بدتر ارباب، جب انسان اللہ کی بندگی سے نکلتا ہے، پتھروں کی بندگی میں کبھی چلا جاتا ہے، درختوں کی بندگی میں چلا جاتا ہے، جانوروں کی بندگی میں چلا جاتا ہے، انسانوں کی بندگی میں چلا جاتا ہے، جہنم میں ایک طبقہ جائے گا، انہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ جہنم میں پہنچے ہو، تو وہ کہے گا کہ لیڈروں کی وجہ سے آئے ہیں ہم، اکابرین کی وجہ سے آئے ہیں، سرداروں کی وجہ سے ہم جہنم آ پہنچے ہیں، لیڈروں کی وجہ سے۔ یہ آیت بھی سن لیں آپ کہ کیوں جہنم آئے، وہ کہیں گے کہ لیڈروں نے ہمیں جہنم پہنچایا ہے۔ اس میں اہل جہنم کو پوچھا جائے گا کہ آپ کیسے جہنم میں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کبرا اور سادہ، سین الف دال تے، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ سورہ احزاب آیا 67، آیا 67 سورہ مبارکہ احزاب، آیا 64 میں ہے، ان اللہ لعن الکافرین واعد لہم سعیرا، کافروں پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس لعنت کا مصداق یہ ہے کہ ان کے لیے ایک سخت جہنم تیار کی ہے جس کا نام سعیر ہے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے وہاں پر ٹھہرائے جائیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی حامی مددگار نہیں ہوگا، یوم تقلب وجوہم فی النار، انہیں الٹایا پلٹایا جائے گا، ایک طرف جلے گی، دیکھیں تکا بنتے ہوئے کباب، ایک طرف بن جاتا ہے تو پھر دوسری طرف، اس طرح سے جہنم میں فرشتے یہ سیخیں الٹائیں پلٹائیں گے انسانوں کو، جہنمیوں کو، کہ ہر طرف سے ٹھیک ٹھاک جل جائیں، یوم تقلب وجوہم فی النار، اس وقت یہ جہنمی کہیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش دنیا میں، زندگی میں جب موقع تھا ہم اللہ کی اطاعت کرتے اور رسول اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ و رسول کی اطاعت کرتے، اے کاش، اور آج یہ عذاب بھگتنا نہ پڑتا۔ وقالو، ان سے پوچھا جائے گا کہ خوب دنیا میں رکاوٹ کیا تھی، اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کی، رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی، جواب یہ دیں گے، وقالو ربنا انا اطعنا ساداتنا وکبراءنا فأضلونا السبیلا، ہم نے کبرا، اکابرین، لیڈروں کی اطاعت کی ہے، ان کے کہا مانا ہے، و ساداتنا، سادات کی بات مانی ہے، سادات پنجابی اردو میں آل رسول کو کہتے ہیں، قرآن میں لیڈر کو کہتے ہیں، عربی زبان میں بڑی، بڑے کو کہتے ہیں، سید پہلے بھی کہا ہے، آقا کے معنی میں ہے، عربی میں آل رسول کو نہیں کہتے۔ اگر آپ کسی عرب سے جا کر عربی ملک میں پوچھو سید کون ہے، تو وہ کہیں کسی بڑے کا نام لے کے گا، یہ سید ہے، مثلا صدام سید ہے، یا اسرائیل کا سید کون ہے، وہ کہے گا نیتن یاہو، انڈیا کا سید کون ہے، نریندر مودی، لیڈر ہے وہ. عربی میں سید آل رسول کو نہیں کہتے، عربی میں سید سردار کو کہتے ہیں، بڑے کو کہتے ہیں، قوم کے بڑے کو، لیڈر کو کہتے ہیں. کبرا یعنی بڑے لیڈر، اکابرین یہ جہنمی جہنم میں کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. اب سوال یہ کیا جائے گا کہ کیوں نہیں کی، کیا رکاوٹ تھی، اللہ اور رسول کی اطاعت میں مانے کیا تھا؟ تو جواب یہ دیں گے کہ ہم نے انا اطعنا کبراءنا وسادتنا، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے لیڈروں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے گروہ کے بڑے کی اطاعت کی، قبیلے کے بڑے کی اطاعت کی، قوم کے بڑے کی اطاعت کی. فأضلون السبیلا، انہوں نے گمراہ کیا، اللہ کی اطاعت سے نکال کر ہمیں اپنی اطاعت میں لے آئے، ان کی صوابدید پر ہم چلتے رہے، یہ فیصلے کرتے تھے ہمارے، یہ رہنما بنے ہوئے تھے ہمارے. ربنا، اور یہی عوام جہنم میں پہنچ کر، لیڈروں کے ہاتھوں جہنم میں پہنچی ہوئی عوام جمہور اب خدا سے ایک جمہوری مطالبہ کریں گے وہاں پر، کیا؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اے پروردگار ہمارے پالنے والے ان وڈیروں کو، لیڈروں کو، ان رہنماؤں کو جو اکابرین ہیں ہمارے بڑے، ان کو دورا عذاب کر، دو گنا عذاب کر. ایک عذاب یہ کہ یہ خود گمراہ تھے، اور ایک عذاب اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے، ساتھ عوام کو بھی گمراہ کیا ہے. اور ان پر لعنت کر، لعنن کبیرہ، بڑی لعن کر ان کے اوپر. اب یہ سورہ احزاب میں ہے کہ انسان اللہ کو و رسول کو چھوڑ کر کچھ شخصیتوں کو، کبرا و سادہ، سید کی جمع ہے سادات، ساداتنا، ہم نے اپنے بڑوں، اپنے وڈیروں اور اپنے اکابرین کی اطاعت کی ہے، جہاں وہ بلاتے تھے ہم پہنچ جاتے تھے، جہاں اللہ کا حکم تھا وہاں نہیں جاتے تھے، جہاں رسول اللہ کا فرمان تھا وہاں نہیں جاتے تھے، اس لیے انہیں دورہ عذاب فرما. سورہ آل عمران جہاں آیات بیان ہو رہی ہیں آپ کی خدمت میں، کہ فرعون نے، فرعون سے بدتر ارباب یہ ہیں، ان کو لعنن کبیرہ کرنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہود کی گمراہی کا ذکر ہے، ان کی اہل کتاب کی گمراہی کا ذکر ہے، کہ انہوں نے فرعون سے بدتر ارباب اختیار کیے ہیں. توجہ فرمائیں، فرعون اور بدتر از فرعون ارباب. فرعون رسولوں کے، نبیوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، وہ رب جو رسول کے مقابلے میں چنا جاتا ہے، رسول کو چھوڑ کر اسے چنا جاتا ہے، یا رسول سے پہلے فرعنہ طاغوت لوگوں کو اپنا بندہ بنائے ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ کے آنے سے پہلے، موسیٰ کی بعثت سے پہلے فرعون لوگوں کے اوپر مسلط ہے اور اس نے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ تشریف لائے ہیں لوگوں کو نجات دینے کے لیے، یہ نبرد ہوئی موسیٰ و فرعون کے درمیان، اور موسیٰ نے فرعون کی بندگی سے بنی اسرائیل کو نجات دی اللہ کی بندگی کی طرف. پھر ایک اور ارباب گمراہی پھر امت میں پیدا ہوئی، موسیٰ فرعون کی بندگی سے موسیٰ نے امت بچائی، انہیں نجات دی، اور موسیٰ کے بعد جو ارباب بنے، موسیٰ کے بعد قوم نے جو ارباب اختیار کیے وہ فرعون سے زیادہ خطرناک ارباب ہیں قرآن کریم کی نظر میں. قرآن کریم کا فرمانے کہ ان کی وجہ کیا تھی جس وجہ سے بنی اسرائیل موسیٰ سے پہلے غلام تھے فرعون کے، موسیٰ کے ذریعے فرعون سے ان کو نجات ملی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرعون سے بدتر ارباب میں گرفتار ہوئے، فرعون چھوٹا تاغوت تھا، ان کے سامنے جو موسیٰ کے بعد قوم نے چنے ہیں۔ یہ تینوں انتخاب قوم کے اپنے ہیں، جمہور کے اپنے انتخاب ہیں۔ پہلے فرعون کی بندگی اختیار کی، خود لوگوں نے اختیار کی، انہیں باندھ کے بندہ نہیں بنایا گیا تھا، کوئی بھی قوم باندھ کے جکڑ کے نہیں بنائی جا سکتی، سوائے یہ افریقن سیاپوس جن کو زنجیروں میں باندھ کے مغربی دنیا کے اور عربی دنیا کے لوگ زنجیروں میں باندھ کے لاتے تھے اور غلام بناتے تھے۔ قومیں اس طرح سے زنجیروں میں جکڑ کر غلام نہیں بنائی جاتی۔ مثلا انگریزوں نے پاکستانیوں کو اپنا غلام بنایا، ہندوستانیوں کو غلام بنایا، زنجیریں نہیں باندھی ان کی قوم پاؤں میں، انہوں نے خود بندگی انگریزوں کی اختیار کی، غلامی اختیار کی، انگریزوں کو اپنا رب مانا، اور ابھی تک مانا ہوا ہے۔ ابھی بھی برے صغیر کے جتنے باشندے ہیں، ہندو ہوں یا مسلم، یہ مندر و مسجد میں آگے لڑ پڑتے ہیں، ورنہ انگریز پرستی میں متفق ہیں، متحد ہیں، وحدت ہے ان عبادت گزاروں کے اندر اور ان بندگان برطانیہ کے اندر، وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کا۔ ایک تنظیم ہے، عالمی تنظیم چند ممالک کی، جسے دولت مشترکہ کہا جاتا ہے، نام سنا ہے کبھی؟ دولت مشترکہ، اس کا مادری زبان میں کیا نام ہے؟ جی، کامن ویلتھ۔ ایک تنظیم ہے ممالک کی، یہ جو آسان ہے آپ کے لیے، اس طرح شاید نہ سمجھیں کامن ویلتھ، اتنا ذہن پہ زور نہ ڈالیں اپنے دماغوں کے اوپر کہ کامن ویلتھ کیا ہوتا ہے، دولت مشترکہ کیا ہوتا ہے، یہ عالمی تنظیم کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، ذہنوں پہ پریشر آنے سے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ آسان میں آپ کو علامت بتاتا ہوں، جو ممالک کرکٹ کھیلتے ہیں، کتنے ملک دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہیں؟ یہ وہی ممالک ہیں، جتنے ممالک دنیا میں کرکٹ کھیلتے ہیں یہ سب دولت مشترکہ کے اعضاء ہیں، ممبران ہیں۔ یورپ میں فقط ایک ملک کرکٹ کھیلتا ہے پورے یورپ میں، کون سا ہے؟ برطانیہ، باقی کوئی ملک کرکٹ نہیں کھیلتا۔ ایشیا میں برطانیہ کے غلام ملک جو رہ چکے ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ علامت ہے، کوڈ ہے غلام ممالک کا، جو غلام تھے اور ہیں، یہ غلامی کا کھیل ہے، غلامی کی ایک علامت ہے۔ امریکہ میں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی، صرف غلام ممالک کھیلتے ہیں، کامن ویلتھ کے ممالک ہیں، یہ کھیل ان کا ہے، اس لیے اولمپک میں نہیں ہیں، اس کے عالمی مقابلے اس طرح نہیں ہوتے جس طرح دوسرے فٹ بال کے یا دوسرے کھیلوں کے ہوتے ہیں، چونکہ عالمی کھیل نہیں ہے، غلامی کا کھیل ہے، برطانوی کھیل ہے، اور برطانوی ممالک برطانوی غلام کھیلتے ہیں۔ اب اکا دکا دوسرے ملکوں کو شوق چڑھ رہا ہے، لیکن چونکہ غلام نہیں ہیں، کھیل نہیں پاتے صحیح طریقے سے، جو غلام ہیں بہترین کھیلتے ہیں۔ ایک دو امریکہ کے بر اعظم میں ہیں، ایک دو افریقہ میں ہیں، ایک دو ایشیا میں ہیں، سر مل کے، یہ کامن ویلتھ ہے۔ یہ اس کا اصل نام ہے انجمن غلامان برطانیہ، یہ غلام ممالک ہیں برطانیہ کے، تھے اور ہیں، سیاسی طور پر تھے پہلے، باقاعدہ حکومتی طور پر تھے غلام، آئینی طور پر غلام تھے، اور ابھی ثقافتی طور پر غلام ہیں۔ آپ ابھی اپنے ملک کے اندر بھی دیکھ لیں تو مسلمان ہوتے ہوئے روزہ رکھ کے بھی لباس، نصاب، تعلیم، قانون، عدالت، ہر چیز برطانوی ہے، رنگ اس کے اوپر برطانیہ کا ہے، اور جنت ہماری لندن ہے، جو لندن پہنچ گیا وہ ام فیہا خالدون، اس کی آرزو پوری ہوگی۔ یہ غلام ممالک ہیں، انگریزوں کی غلامی، انگریزوں کی غلامی ابھی ختم نہیں ہوئی، بالکل ختم نہیں ہوئی نہ، چونکہ جتنا شدید رجحان ان قوموں کے اندر ابھی ہے برطانیہ پرستی کا، اتنا اس وقت نہیں تھا جب وہ خود موجود تھے یہاں پر جسمانی طور پر، حکومت جب کرتے تھے اس وقت پھر ان کے خلاف کوئی نہ کوئی احساسات پائے جاتے تھے، اس وقت وہ احساسات بھی نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل اس طرح سے فرعون کے غلام تھے، موسیٰ نے ان کو نجات دی، نجات کے بعد میدان فراہم ہوا ایک دیگر قسم کے ارباب کے لیے، خطرناک ارباب کے لیے، اگر وہ ارباب میدان مل جائے، فرعون ان کے سامنے شاگرد معلوم ہوتا ہے، اور وہ ہیں سامری، پھر رب چنا بنی اسرائیل نے، فرعون کو رب مانا، موسیٰ نے اس کی ربوبیت سے نکال کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کروایا، بندگی کروائی، اور پھر موقع پا کر دوبارہ ارباب دیگر ان کے اندر پیدا ہوئے، اور وہ ارباب فرعون سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ فرعون سے نجات مل گئی، ان ارباب سے ابھی تک بنی اسرائیل کو نجات نہیں ملی، یہود و نصارہ ابھی بھی ان ارباب کی بندگی میں مصروف ہیں، جن کو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ فرعون سے بدتر ارباب ہیں۔ سورہ توبہ آیا 31 تھی، بھلے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواههم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ ان یفکون۔ اس سے پہلے آیا 29 میں ہے، آیا 28 میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ پہلے مشرقین کا ذکر ہے، پھر اہل کتاب، فرق یہ ہے، مشرق یعنی بے دین لوگ، اہل کتاب دیندار لوگ، مذہبی لوگ۔ پہلی گمراہی بت پرستوں کی ذکر کی، بے دینوں کی، دوسری دینداروں کی، کہ یہ جو دیندار بنے ہوئے ہیں ان کی حالت دیکھیے کیا ہے، دیندار یہ ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، آپ قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر و یوم آخر پر، اور جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں وہ رسول نے، انہیں حرام نہیں مانتے۔ مثلا اللہ نے روزہ کھانا حرام قرار دیا ہے اور یہ اس کو حرام نہیں سمجھتے، یہ دیندار ہیں، مذہبی ہیں، لیکن جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے۔ کیا کرو ان کو؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یدینون دین الحق، اور دین حق بھی اختیار نہیں کیا، دین کیا اختیار، دین ہے ان کے پاس، دین حق نہیں ہے، ناحق دین انہوں نے لے لیا۔ من الذین اوت الکتاب، ان کے ساتھ قتال کرو، دباؤ ڈالو، یوت الجزیہ ان ید وہم صاغرون، ان کی تحقیر کرو، حکارت کے ساتھ رہیں، جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں مانتے، حکارت کے ساتھ رہیں، برابر نہ ہو، روزہ خور تحقیر کرو اس کی، حکارت سے رہے، ادھر عزت کے ساتھ نہ رہے روزہ خور۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن کی بھی وہی عزت ہو اور جو حرام خدا کو حرام نہیں سمجھتا وہ بھی ایک جیسا ہو؟ جمہوریت میں ایک جیسے ہیں، جمہوریت میں جو ووٹ ہے فاسق ہے، فاجر ہے، بے دین ہے، تاغوت ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، ووٹ ہے تو ٹھیک ہے، بھائی ہے ہمارا، ہمارا سیاسی اتحادی ہے، پارٹی ممبر ہے، ہمارا ساتھی ہے، لیکن دین میں نا مومن کا بھائی فاسق نہیں ہو سکتا، اگرچہ ایک ماں باپ سے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک بھائی فاسق ہے، ایک مومن، دیوار کھڑی کر دو آگے، ایوہ الفاسق، میرا تجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ گھر میں ایک مومن آ جاتا ہے، ایک فاسق آ جاتا ہے، دونوں کو ایک جیسی چائے پلاتے ہیں۔ آپ قرآن کہتا ہے تحقیر کرو ان کی، جو مومن نہیں ہے، حرام خدا کو حرام نہیں مانتا، واجب کو واجب نہیں مانتا، ان کو کیوں احترام دیتے ہو؟ اس کے بجائے ایک فقیر آدمی ہے لیکن حرام خدا کی پاسداری کرتا ہے، اس کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ قرآن فرماتے یتیم کی تعظیم کرو، تکریم کرو، چونکہ احترام دین سے آتا ہے۔ جو دین ہی چھوڑ رہا ہے اس کا کیا احترام ہے؟ حرمت دین سکھاتا ہے نا، ماں باپ کی حرمت دین نے بتائی ہے، بہن بھائی کی حرمت دین نے بتائی ہے، مومن کی حرمت دین نے بتائی ہے۔ تو اگر انسان دین ہی چھوڑ دے تو اس کی کیا احترام رہ جاتا ہے پیچھے؟ حتی یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہود کہہ رہے ہیں عزیر ابن اللہ ہے، مسیح کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ یہ گمراہیاں ان کے اندر کہ حرام خدا بھی حرام نہیں سمجھتے، دین بھی ان کا حق نہیں ہے، مخلوق کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور اللہ مانتے ہیں، یہ سب گمراہیاں ان کے اندر کیسے پیدا ہوئیں، کیوں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے فرعونوں سے زیادہ خطرناک رب اپنائے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حبر اور راہب رب بنائے ہیں انہوں نے، اپنے احبار کو بھی رب مانا اور اپنے رہبان اور راہبوں کو بھی رب مانا۔ ابھی اصطلاح ادیان کی یہ ہے کہ حبر علماء یہود کو کہتے ہیں اور راہب علماء مسیحیت کو۔ حبر اصطلاح میں علماء یہود کے لیے کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے یہ لفظ، اور راہب علماء مسیحیت۔ حبر اشارہ کیا تھا کہ روشنائی کو کہتے ہیں، اصل حبر کا مطلب ہوتا ہے تزئین، آرائش، خوبصورتی، زیبائی، اور روشنائی کے ذریعے چونکہ خوبصورت خط لکھتے ہیں، عبارتیں، اس وجہ سے اسے بھی حبر کہا جاتا ہے۔ احبار وہ علماء جو اللہ کے، یعنی یہاں مراد وہ ہیں جو اللہ کے آئین کی تبلیغ کے بجائے خود سے اپنی طرف سے منشور لکھتے ہیں، آئین لکھتے ہیں، کنسٹیٹیوشن لکھتے ہیں، روشنائی کے ذریعے سے اہل قلم، لکھاری۔ علماء یہود تحریف کرتے تھے کتاب الہی میں، تورات میں، تورات کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، تعلیم نہیں دیتے تھے، یعلمہم الکتاب نہیں کرتے تھے، یحرفو کلمات، یحرفون الکلمات، اللہ کے آیات کو اپنی جگہ سے ہٹا کر پیش کرتے تھے، توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے، محرف۔ بعض کے بقول کے اس وجہ سے ان کو حبر کہا جاتا ہے، احبار، چونکہ تحریف کرتے تھے، لکھتے تھے اپنی طرف سے آیات اور منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے کہ یہ اللہ کے فرامین ہیں، فتوے دیتے تھے اپنی اور کہتے تھے احکام خدا ہیں، اس لیے یہ احبار تھے۔ یہ ایک وجہ بعض نے بیان کی ہے، چونکہ تحریف کرتے تھے۔ لیکن ایک وجہ جو راہب اور حبر میں ہے، راہب بھی کہتے ہیں اس مقدس مآب کو جو زاہد بن کے دنیا چھوڑ جائے، ترک زندگی کر دے، ترک معاشرت کر دے، یہ راہب ہے۔ راہب خوف کی وجہ سے، خوف خدا سے سب کچھ چھوڑ جائے، زندگی، معاشرت، بیوی بچے چھوڑ کے کسی غار میں جا کے بیٹھ جائے، ان کو راہب کہتے ہیں۔ یعنی وہ علماء مراد، رہبان سے مراد وہ مقدس مآب علماء جو تقدس کا لبادہ، زہد کا لبادہ، معنویت کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، مرید بنا لیتے ہیں۔ اور لوگ انہیں رب بنا لیتے ہیں، پھر یہ لوگوں کو اللہ کا دین نہیں سکھاتے، خود سے اپنا آئین سکھاتے ہیں، اپنے ورد سکھاتے ہیں، اپنی طرف سے ان کو ہدایات دیتے ہیں۔ ان سے بھی لوگ جا کے یہ نہیں پوچھتے کہ مجھے کوئی قرآن کی آیت سکھائیں، ان سے کہتے ہیں جی کوئی ورد سکھائیں، کوئی وظیفہ دیں۔ وظیفہ اللہ نے بیان کر دیا ہے قرآن میں، رسول اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اب یہ کیا اور وظیفہ بتائے گا؟ اور وظیفے قرآن سے باہر کون سے رہ گئے ہیں جو اس کو پتا ہے؟ اللہ نے نہیں اتارے وہ وظیفے، رسول اللہ نے نہیں بیان کیے، آئمہ اطہار نے ذکر نہیں کیے، اس نے کشف کر لیے کہیں سے غار میں بیٹھ کر۔ کچھ اس طرح کے روپ بنا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور لوگ انہیں رب بنا لیتے ہیں، اور کچھ ٹھاٹھ باٹ کے ذریعے سے اپنی زہری ٹھاٹھ باٹ بنائیں گے، حکومت بنائیں گے اور اقتدار بنائیں گے، کاروبار ہوگی، مال و دولت و ثروت ہوگی ان کے پاس، پارٹی ہوگی ان کے پاس، قبیلہ ہوگا ان کے پاس۔ وہ بالکل ان کے الٹ ہیں، وہ چرچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، غاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگلوں میں ریاضتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنا عبد بنایا ہوا ہے، معنویت روحانیت کے ذریعے سے انہوں نے ٹھاٹھ باٹ کے ذریعے سے، رکھ رکھاؤ کے ذریعے سے، تعلقات کے ذریعے سے، آپ کے بیٹھتے ہی اس کو 100 فون سرکاری آ جاتے ہیں، 1000 فون غیر سرکاری آ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں آپ کے یہ اتنے تعلقات والی شخصیت ہیں، اگر ان کے اتنے تعلقات ہیں تو جی ماں باپ بچے کو لے کر آتے ہیں، حضور یہ آپ اس کو اپنا غلام سمجھیں، آپ اس کو اپنا بندہ سمجھیں، اس کی ہر چیز آپ کے توفیل ہے، بس آپ جدھر لگائیں اس کو، کوئی نوکری لگوا دیں، کوئی جاب لگوا دیں، کوئی فلاں کروا دیں، رب کی طرح تقاضے اس سے کرتے ہیں، اس شخصیت سے جس کی ٹھاٹ باٹ ہے، جس کے تعلقات ہیں، جس کا اقتدار ہے، جس کا اثر رسوخ ہے، جس کی بات چلتی ہے کہیں۔ کچھ یہ بھی علماء ہیں، وہ بھی علماء ہیں، حبر بھی علماء ہیں، راہب بھی علماء ہیں، ایک تقدس کا جھانسا بنایا ہوا ہے اور ایک نے اقتدار کا جھانسا بنایا ہوا ہے، ایک نے زینت کا، ثروت کا جھانسا بنایا ہوا ہے، مال و دولت کا جھانسا بنایا ہوا ہے، لوگوں کو اپنا عبد بنانے کے لیے۔ یہ علماء، یہ ارباب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بنی اسرائیل گمراہ تر ہو گئے، فرعون کے زمانے میں گمراہ تھے، فرعون کے بندے تھے، موسیٰ نے آزادی دلا دی فرعون سے، اس بندگی سے آزاد کر دیا اور اس رب سے ان کو نجات دے دی تاکہ رب حقیقی کے پاس آ جائیں، رب مصنوعی، رب جعلی سے نجات دی، رب حقیقی کی طرف لائے۔ لیکن پھر اس قوم کے اندر ایسے ارباب پیدا ہو گئے اور قوم نے اندر سے ایسے ارباب چن لیے جو فرعون سے زیادہ بدتر نکلے۔ موسیٰ نے گمراہی سے نکال لیا، موسیٰ کے بعد یہ کیوں بدتر ہیں؟ چونکہ موسیٰ کے بعد ہدایت پہ آئے ہوئوں کو دوبارہ گمراہ کر دیا انہوں نے۔ یہ ان کے علماء تھے جو رب بن گئے، جنہوں نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا لیا۔ فرعون کی بندگی جاری نہیں رہی، موسیٰ نے توڑ دی، لیکن ان ارباب کی گمراہی ابھی تک جاری ہے، حتیٰ بعد میں رسول خاتم مبعوث ہوئے، بنی اسرائیل کی گمراہی جو ان ارباب نے ایجاد کی بنی اسرائیل کے اندر، یعنی احبار اور رہبان نے، مقدس معابوں نے اور مال پرستوں نے، وہ گمراہی آج تک قائم ہے، آج تک جاری ہے۔ یہود و نصارہ اسی گمراہی کے اندر، ان ارباب کی گمراہی کے اندر، اس لیے یہ خطرناک تر ہیں، زیادہ بدتر ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یزید سے، نمرود سے، فرعون سے بدتر دشمنان مؤمنین و اسلام، امام نے تشیع کے لیے بیان کیا کہ شیعہ کے لیے یزید سے بدتر لوگ، بدتر لشکر، لشکر بدتر از لشکر یزید۔ پوچھا کون ہیں؟ امام نے فرمایا یہ علماء ہیں جو بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں، انہیں ہماری بات نہیں بتاتے، اللہ کا دین نہیں سکھاتے، اپنی طرف سے گھڑ کے نام ہمارا لیتے ہیں، جانسا ان کو ہمارے نام کا دیتے ہیں، بات اپنی بتاتے ہیں، راستہ اپنا بتاتے ہیں، ہمارے راستے کے مبلغ نہیں ہیں، آئین الہی کے مبلغ نہیں ہیں۔ یہ اس لیے ان کو کہا کہ یہ بدتر از فرعون ہیں یہ ارباب، چونکہ امام کے کلام میں ان کو ارباب بدتر از فرعون معرف کیا گیا ہے۔ مفصل حدیث ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا میں، بعض اگرچہ ہماری قرآنی ہے لیکن یہ حدیث اس بندگی کے مطلب کو اور خصوصاً موجودہ زمان میں جس میں امت اسلامی مبتلا ہے و بالخصوص تشیع، بنی اسرائیل کی طرح تشیع مبتلا ہو گیا ہے جس آفت میں، امام علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں، یعنی فرعون تھا طاغوت ہیں، ایک طرف فرائنہ ہے طاغوت تشیع جن کے تسلط کے نیچے ہے، ایک ان سے آئمہ نجات دے سکتے ہیں، ان طاغوتوں کو شکست دے سکتے ہیں، ان سے اسارت سے نکال سکتے ہیں، نکالنے کے بعد جن ارباب کا خطر ہے وہ لشکر ہے بدتر از یزید، یزید سے امام نبرد کر سکتے ہیں، یزید کو شکست دے سکتے ہیں، یزید کو نابود کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن جو لشکر یزید سے بدتر ہے وہ نہ، آئمہ اعلان خطر کر رہے ہیں اس کے بارے میں، خطرے کا اعلان کر رہے ہیں امام، امام حسین نے جس لشکر سے نبرد کی اور اس کو شکست دے دی، اپنی جان دے کر، اپنی اولاد کی قربانی دے کر اس لشکر کو نابود کر دیا، اور بعد میں ایک لشکر اس کے لشکر سے بدتر پیدا ہوا، اور امام فرما رہے ہیں کہ میں اس کے خطرے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اس کو شکست نہیں ہوئی، اس کے ساتھ نبرد نہیں ہوئی، اس کی نبرد اور ہے، اس کی نبرد یہ ہے کہ لوگ خود اس لشکر کے بارے میں آگاہ ہوں اور اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ ایک جملہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے میں تبرکن تیمنن یہاں پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ فرعون سے بدتر ارباب کون ہیں، یہ امام کی زبان میں ہے، میری اصطلاح نہیں ہے، امام نے فرمایا ہے کہ یہ لشکر سے اس سے بدتر ہیں۔ قسمیں بیان کی ہیں، مفصل حدیث ہے، میں اس کے اکثر حصہ پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، کہ چند قسمیں امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور وہ گروہ لشکر جس کو امام فرما رہے ہیں کہ یہ لشکر یزید سے بدتر ہیں وہ یہ ہیں، وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْقَدَحِ فِينَا، جو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے، انہوں نے اور طریقہ اپنایا ہے، کیا اپنایا ہے، يَتَعَلَّمُونَ بَعْضَ عُلُومِنَا الصَّحِيحَة، یہ وہ لوگ ہیں جو بعض ہمارے علوم پڑھتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، فَيَتَوَجَّهُونَ بِهِ عِنْدَ شِيَعَتِنَا، یہ علوم ہمارے پڑھ کے ہمارے شیعوں کے اندر آ جاتے ہیں، وَيَنْتَقِسُونَ بِنَا عِنْدَ نُصَّابِنَا، اور ہمارے دشمنوں کے سامنے یہ تنقیس کرتے ہیں، ثُمَّ يُضِيفُونَ إِلَيْهِ أَضْعَافَهُ، اور پھر جو ہمارے علوم انہوں نے پڑھے ہیں اس میں اپنی طرف سے بہت کچھ اضافہ کرتے ہیں، اپنی طرف سے بہت کچھ گھڑ کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، یعنی چند دنوں کے لیے کہیں جائیں گے ہمارے نام سے منسوب ہونے کے لیے کہ یہ عالم بنے ہیں، فلاں جگہ پڑھے ہیں، پڑھ کے پھر اپنی طرف سے بہت کچھ اس کے اندر شامل کریں گے، ثم یضیفون الیہ اضعافہ واضعاف اضعافہ من الاکاذیب علینا، یعنی اضعاف دو گنا، دو گنا سے بھی دو گنا، پھر دو گنا کے دو گنا کا دو گنا، اضعاف 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 ہی، تین دفعہ تکرار کیا امام نے، مبالغہ کیا اس معنی میں مبالغہ کہ بڑھایا کہ یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ملت کو سکھا رہے ہیں، باتیں بتاتے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے چند لفظ ہمارے سیکھے ہیں اور اس میں اضعاف 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 ہی، اس کے چند گنا، چند گنا کے چند گنا، چند گنا کے چند گنا، کئی گنا بڑھا کر جھوٹ شامل کر کے ہماری طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ آئمہ نے فرمایا ہے، یہ آئمہ نے کہا ہے. التی نحنو براء منہا، ہم اس جھوٹ سے بری ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، یہ جو کچھ آپ کے سامنے اسٹیجوں پہ بیان کرتے ہیں یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں. فَيَتَقَبَّلَهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ مِنْ شِيَاطِنَا، اور مستسلم من شیاطنا، جو فوری تسلیم ہو جاتے ہیں، جو جلدی ہی یقین کر لیتے ہیں گے تو بڑے مخلص لوگ ہیں، فوراً ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. اللہ انہ من علومنا، اور ان کی باتیں سن کر وہ شیعہ بھی سادہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آئمہ ہی کی باتیں ہیں جو بیان کر رہے ہیں اور مان لیتے ہیں ان سے. فضلو، یہ لوگ جو چند باتیں ہماری سیکھ کے پھر اس میں کئی گنا جھوٹ شامل کر کے ہمارے نام سے منسوب کر کے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے کمزور شیعہ ذہنی طور پر، فکری طور پر کمزور شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئمہ کا کلام ہے، انہیں گمراہ کرتے ہیں. وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور انہیں بھی گمراہ کرتے ہیں. وَهُمْ، اصل یہ جملہ پڑھنا تھا، وَهُمْ، اور یہ لوگ، یہ خطباء، یہ جو افراد آتے ہیں اور من گھڑت دین بنا کر آپ کو پیش کرتے ہیں ہمارے شیعوں کو، ہم اضرو، زیادہ ضرر رساں ہیں، زیادہ نقصان دہ ہیں، زیادہ مضر ہیں، زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. الا ضعفاء شیعتنا، ہمارے کمزور شیعوں کے لیے، کمزور شیعہ سے مراد یہاں فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے کمزور لوگ، جو فکری طور پر کمزور ہیں اور اکثر کمزور ہیں، مستضعف ہیں شیعہ، اپنے ہی دین سے آگاہی نہیں ہے، اپنے مذہب سے آگاہی نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ شیعہ گھر کا بچہ ہو اور اسے نہ پتہ ہو روزہ واجب ہے، یہ کمزوری ہے، اسے نماز کا نہ پتہ ہو، بالغ بھی ہو گیا ہو اور اسے حرام حلال کا ہی پتہ نہ ہو، یہ کمزوری ہے. امام اس کو کہہ رہے ہیں، یہ کمزور شیعہ ہیں ہمارے، جنہیں ہمارا علم ہی نہیں پتہ، ہمارا دین ہی نہیں معلوم، ہماری تعلیمات نہیں ان کے پاس، ہر چیز دنیا کی یہ جانتے ہیں، ٹیکنالوجی جانتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، سائنسدانوں کی باتیں جانتے ہیں، ہر ایک کی باتیں جانتے ہیں، نہیں جانتے تو آئمہ کی کوئی بات نہیں جانتے، یہ کمزور شیعہ ہیں. یہ کمزور شیعہ خطرے میں ہے ایک بڑے خطرناک لشکر کے ذریعے، اس کا خطرہ ان کو ہے. وَهُمْ أَضَرُّ، یہ زیادہ نقصان دہ ہیں، عَلَى ضُعَفَاءِ شِيَعَتِنَا، ہمارے کمزور شیعوں کے لیے، مِنْ جَيْشِ یزید عَلَى الْحُسَيْنِ ابن علی، یہ اس یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہیں جس نے حسین ابن علی پر حملہ کیا تھا، اس لشکر سے یہ لشکر زیادہ خطرناک ہے. وہ لشکر کتنا ظالم جابر لشکر تھا، اس نے کیا کیا آل رسول کے ساتھ، امام فرما رہے ہیں اس سے زیادہ نقصان یہ لشکر کر رہا ہے. وہ لشکر یزید کا جس پر شیعہ لعنت کرتا ہے، یہ لشکر یزید کا جسے شیعہ فیسیں دیتا ہے، انعام دیتا ہے خود، اور امام فرماتے ہیں یہ زیادہ خطرناک لشکر ہے. وہ اصحاب ہی، امام فرما بھی رہے ہیں کہ کیوں یہ خطرناک لشکر ہے اس لشکر سے. فَإِنَّهُمْ، یعنی لشکر یزید، يَسْلُبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ، اس نے جانیں لے لیں اور مال لوٹا، اس لشکر نے اتنا کیا، جسم کاٹے، جانیں تن سے جدا کیں، پائمال کی لاشیں، اور مال لوٹا آل رسول کا. وَهَا أُولَئِ، لیکن یہ لشکر جو آج ہمارے شیعوں پہ مسلط ہو گیا ہے، علماء السوء الناسبون المتشبہون بأنہم لنا موالون۔ یہ لشکر کیوں زیادہ خطرناک ہے؟ اس لیے کہ یہ لشکر ہمارے شیعوں کے دین میں شبہ ڈال رہا ہے، شبہات پیدا کر رہا ہے، ہماری تعلیمات میں شبہ پیدا کر رہا ہے، اور کس نام سے کر رہا ہے؟ بأنہم موالون لنا، ہمارے موالی بن کر، موالی بن کر یہ کام کر رہے ہیں، دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ ہم موالی ہیں، مولا کے موالی ہیں، مولا کے موالی بن کر ہماری امت، ہمارے پیروکاروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ولأعدائنا معادونا، اور ظاہراً یہ ہمارے دشمنوں پر لعنت بھی کرتے ہیں بظاہر، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے موالی ہیں اور ہمارے دشمنوں کے دشمن ہیں، ان پر لعنت بھی کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یدخلون الشک والشبہ علی ضعفاء شیعتنا، شک و شبہات ہمارے کمزور شیعوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، فیضلونہم، انہیں گمراہ کرتے ہیں، ویمنعونہم عن قصد الحق المصیب، اور انہیں دین حق پر آنے سے روکتے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ لا جرم ان من علم اللہ من قلبہ من ہؤلاء العوام انہ لا یرید الا صیانت دینہ وتعظیم ولیہ ثم یترکہ فی ید ھذا المتلبس الکافر ولکنہ یقیض لہ مومنا یقف بہ علی الصواب۔ اب توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ان عوام کے قلب اللہ کے علم میں ہیں، ان عوام میں وہ جو گرفتار تو اس لشکر میں ہیں لیکن دل میں چاہتے ہیں کہ اپنا دین محفوظ رکھیں، توجہ فرمائیں اس امام کے جملے پر، وہ لوگ جو گرفتار ہیں اس لشکر میں ہمارے شیعوں میں سے، یہ لشکر ان کے اوپر یلغار کر رہا ہے شکوک و شبہات کی اور گمراہیاں پھیلا رہا ہے، لیکن یہ عوام چاہتے ہیں کہ اپنا دین محفوظ رکھیں، حق کے دین کی پھر بھی تلاش میں ہیں، ان کے آنکھیں بند کر کے ان کے پیروکار نہیں بنے۔ خداوند تبارک و تعالی ان بظاہر مسلمان کا لبادہ اوڑے ہوئے کفار، اب امام نے کفار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، کہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے یہ کفار، یہ علماء سو، یہ خطبا، ان سے نجات دینے کے لیے خدا کرتا کیا ہے؟ یقیض لہ مومنا یقف بہ علی الصواب، خدا ایسے انسان، ایسے جوان کی راہ میں ایسا مومن بھیج دیتا ہے جو اس کو صحیح آئمہ کے دین پر لانے کے لیے قیام کرتا ہے اور اسے لے آتا ہے دین کے اوپر، اور اس لشکر کے چنگل سے اس کو بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ ثم یوفقہ اللہ للقبول منہ، پھر وہ جوان یا وہ مومن شیعہ ہمارا، جب کسی مومن کے ذریعے سے جو اللہ مقرر کرتا ہے اور اسے رائے حق پہ لے آتا ہے، اللہ اسے قبول کرتے، فیجمع اللہ لہ بذلک خیر الدنیا والآخرہ، اور پھر خدا اس مومن نجات یافتہ کو دنیا و آخرت کی خیر عطا کرتا ہے، ویجمع علی ما اضلہ لعن الدنیا و عذاب الآخرہ۔ یہ حدیث کا صرف ایک پیراگراف میں نے پڑھا ہے، حدیث اس سے پہلے بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے، یہ بیچ والا جملہ اس لیے پڑھا تاکہ قرآن کی اس آیت کو سمجھ جائیں، حبر و راہب دو قسم کے لبادوں میں ارباب ہیں فرعون سے خطرناک، تقدس کے لباسے میں، لبادے میں ملبوس راہب جو بظاہر زاہد بنے ہوئے ہیں اور تارے کی دنیا بنے ہوئے ہیں لیکن ارباب ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور لوگوں کو دین خدا سے باہر کر کے اپنا دین سکھا رہے ہیں، اور وہ جو ٹھاٹ باٹ کے ذریعے، دولت و ثروت کے ذریعے، اقتدار کے ذریعے احبار ہیں حبر ہیں، یہ بھی ایک اور طریقے سے لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنی جماعتوں میں لانے کے لیے اپنا بندہ بنا رہے ہیں، خود رب بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہمارے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو آئین بنا کے دیتے ہیں، منشور بنا کے دیتے ہیں کہ یہ ہے آپ اس راہ پہ چلیں، یہ آپ کی نجات کا راستہ ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ خوب، یہ حبر و راہب قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ یہود کی اور بنی اسرائیل کی بدبختی کا باعث بنے ہیں، نہ فرعون۔ فرعون سے نجات ملی، ان سے ابھی بھی نجات نہیں ملی۔ حبر نے جو کام کیا، ابھی تک یہود اسی پہ ہیں۔ راہب نے مسیحیت کو جدھر ڈالا، مسیحیت ابھی بھی وہیں پر ہے، عیسیٰ کی راہ پر نہیں ہے۔ وہ یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بندگی چھوڑو گے اللہ کی، پھر خطرناک ترین ارباب آپ پر مسلط ہو جائیں گے، جو آپ کی حالت بنی اسرائیل و یہود جیسی بنا دیں گے، ملعون دنیا و آخرت میں بنا دیں گے۔ ان کے ربوبیت سے نکلنا ہے، ان کی بندگی سے نکلنا ہے، اللہ کی بندگی میں آنا ہے۔ خب وہ کون ہیں جو پھر اللہ کی بندگی میں لائیں؟ ان کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ علماء، امام علیہ السلام نے بھی ان کا ذکر کیا ہے جو اللہ کا آئین آپ تک پہنچاتے ہیں، علماء ربانی، علماء جن کے اندر خشیت خدا ہے، وہ جو ہرگز نہیں کہتے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، بل کونوا ربانیین، جو لوگوں کو اللہ کا بندہ بناتے ہیں، نہ اپنا بندہ بناتے ہیں، اپنا پیروکار نہیں بناتے، یا اللہ کے آئین کے مقابلے میں آئین نہیں بتاتے، اپنی طرف سے من گھڑت قوم کو نجات کا ذریعہ قرآن کے علاوہ نہیں بتاتے، قرآن سے بتائیں، وہ بھی قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ اب اس خطرناک ترین نو ربوبیت کی، اربابیت کی، یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں گرفتار ہیں، اسی کے اندر مبتلا ہیں۔ امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ شیعہ، طاغوت شیعہ کو نہیں گمراہ کر سکتا، یزید، شیعہ یزید کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں، جیسے موسیٰ فرعون ڈبو سکتے ہیں، لیکن فرعون کے بعد جو ارباب پیدا ہوں گے، حبر اور راہب، ان سے موسیٰ کیسے ان کو بچائیں؟ یزید کے لشکر سے تو شیعہ کو نجات مل سکتی ہے، اس لشکر سے جو یزید کے لشکر سے بدتر ہے، شبہ ڈالنے والا، اس سے کیسے شیعہ بچے گا، اس سے کیسے مسلمان بچے گا؟ بندگی بچاتی ہے، اللہ کی بندگی اور ربوبیت خدا میں آنا انسان کے لیے تحفظ ہے۔ اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔